أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله وربانياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بجيب محمد وعلى آله. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کے مطالعے کی ضرورت ہے جسے امام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر انجام دیں گے، اور پھر ان چیزوں کے مطالعے کے بعد ہمیں اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے جس کو مولا آ کر انجام دیں گے، تاکہ ہم اسی سمت و سو حرکت کر سکیں، اور مولا جب تشریف لائیں تو بڑے آسانی کے ساتھ ان کے اصحاب و انصار میں شریک ہو سکیں۔ اس غیبت کے زمانے میں ہماری ہر نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، مقابلہ بہت اہم ہے، لہذا اس مقابلے میں اپنے ایمان کو بچا لینا اور اس راہ پر چلتے رہنا جس سے مولا خوش ہوتے ہیں، یہ ایک بہت اہم جہاد ہے، اور اس جہاد کی انجام دہی میں بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ روایتوں کا لہجہ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے غیبت کے زمانے میں اس راستے پر چلنا. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر دنیا سے گزر جائے اس کا ثواب ان ہزار شہیدوں کے برابر ہے جو پیغمبر اکرم کی ہمراہ جنگ بدر میں شہید ہوئے. محسوس کیجئے آپ, خدا کے یہاں درجہ یوں ہی نہیں بڑھتا ہے, معصومین کے یہاں جنت یوں ہی نہیں بڑھتی ہے, اس کا معیار ہے لِکُلِّن درجات مما عملو. قرآن مجید ہر کا درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہے, ہر کے درجات اس کے عمل کے اعتبار سے اسے دیے جائیں گے. تو اگر غیبت کے زمانے میں ولایت پر دنیا سے گزرنے نر 1000 شہید, وہ بھی وہ جو رکاب پیغمبر اکرم میں جنگ بدر میں شہید ہوا ہو, وہ درجہ جب دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر بہت سنگین ہے. اس کا مطلب ہے ایمان کی حفاظت بہت سنگین ہے, دین کو بچا کے چلنا بہت سنگین ہے. فقط زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں, تا وقتے کہ عمل سے ہویدا نہ ہو, تا وقتے کہ عمل سے ظاہر نہ ہو کہ ہمارے یہاں وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں جو ان کے موالیوں میں ہونی چاہیے. جنگ بدر کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے, سب سے اہم جنگ ہے یہ, سب سے پہلی جنگ ہے یہ جو 17 ماہ مبارک رمضان کو ہوئی, جس کی شب میں لشکر اسلام اس طرف لشکر کفر اس طرف, اور تعداد مسلمانوں کی فقط 313. یہ تعداد اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کا بھی تعلق امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب سے ہے. کہا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب 313 ہوں گے, جو بدر والوں کی تعداد ہے. شہداء کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے فلاں کا ثواب شہدائے بدر کا ثواب. اس کی اہمیت ہے اس جنگ کی, کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں خداوند عالم نے ظاہر بظاہر اپنی نصرت کا مظاہرہ کیا ہے. 313 افراد اور ادھر 900 افراد جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے, جن کو شیطان کہہ رہا ہے تم آگے بڑھو, یہ لوگ بہت کم ہیں. اس عظیم شان شب میں جو کل گزری, شب 17, اس پہ مولا کائنات سے بلکہ تمام صحابہ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا کون ہے جو جا کر اس کنویں سے جو دور ہے لوگوں کے پینے کے لیے پانی لے کر آئے. سب خاموش, سب کے سر پر تائر بیٹھے ہوئے کہ بولیں گے توڑ جائے گا, حرکت کریں گے توڑ جائے گا. ہر مشکلوں کو سر کرنے والے مولا کائنات, آپ نے فرمایا آنا یا رسول اللہ, میں جاؤں گا. آپ وہاں گئے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے پانی کھینچا جائے اور مشک میں ڈالا جائے. شیخ عباس قمی نے بھی اس روایت کو مفاتیح الجنان میں ذکر کیا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں, آپ خود کنویں میں اترے, اس شب کی تاریکی میں, اور پانی بھرا اور باہر نکلے. اب جب چلنے لگے ادھر سے تو ہوا کا اتنا تیز جھونکا آیا کہ قریب تھا کہ مشق کا دہانہ کھل جائے اور آپ گر جائیں. آپ بیٹھ گئے, پھر اٹھے, پھر ہوا کا دوسرا تیز جھونکا آیا, پھر آپ بیٹھ گئے. اور جب تیسری بار پھر اٹھے آپ, تو پھر ہوا کا تیسرا جھونکا آیا اور آپ پھر بیٹھ گئے. تیسری بار جب وہ جھونکا ہوا کا ختم ہوا تب آپ آگے بڑھے. پیغمبر اکرم نے پوچھا, یا علی آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کہا, نبی اللہ چاہ تاریخ تھا, کچھ چیز وہاں موجود نہیں تھی, اور بھر کے جب میں آنے لگا تو ہوا کا ایسا تین جھونکا چلا کہ جو راستہ چلنا مشکل تھا تو میں بیٹھ گیا, اس میں آنے میں دیر ہوئی. پیغمبر اکرم نے فرمایا, یا علی آپ نے پہچانا وہ تین جھونکا کون تھا ہواؤں کا؟ کہا, نبی اللہ آپ ہی بتا دیجئے. کہا, پہلا جھونکا وہ تھا جب جبرائیل ہزار ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آ رہے تھے, اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے آپ کو اور ان تمام ملائکہ کے ہزار لشکر نے آپ کو سلام کہا. دوسرا جھونکا میکائیل کا تھا جو ہزار لشکر کے ساتھ آ رہے تھے, انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور ان کے لشکر اسرافیل ہزار لشکر لے کر آ رہے تھے, انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور ان کے لشکر والوں نے آپ کو سلام کہا ہے. ایک رات ہے جس میں 3003 فضیلتیں مولا کائنات کی لکھی گئی ہیں. ایک رات میں 3003 فضیلتیں مولا کائنات کی لکھی گئی ہیں کہ فرشتوں نے آ کر مولا کائنات کو سلام کیا. اب ہم دنیا کے سامنے کیا پیش کریں اور کیا مقابلہ کریں, ہمیں تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ کس سے علی مرتضیٰ کا مقابلہ کیا جائے, کس سے مولا کائنات کا مقابلہ کیا جائے. شاید لوگوں کی ساری زندگی گزر جائے تو 3000 فضیلتیں اکٹھا نہ کر سکے, ساری زندگی لوگوں کی گزر جائے تو شاید 1000 فضیلتیں اکٹھا نہ ہو سکے, وہ بھی ہزار جتن کے بعد, ہزار زحمتوں کے بعد. لیکن مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے کہ ایک رات میں عام فضیلت نہیں بلکہ فرشتوں کے سلام کی فضیلت آپ کو نصیب ہے. تو یہ بدر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, شہدائے بدر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, اور اس سے ہم لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا گیا ہے. غیبت کے زمانے میں ولایت اہل بیت کے جو راستے ہیں اس پر عمل کرو تو موت آ جائے گی تم کو, تو شہدائے بدر کا ثواب ملے گا. خداوند عالم نے یہ سلسلہ معصومین نے غیبت میں ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے. غیبت کے زمانے میں معصوم فرماتے ہیں, کیا ہوگا جب مولا آئیں گے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں اپنے ذہن کو کھولے رکھنا چاہیے, ہمیں اپنی فکر کو محمود رکھنا چاہیے, اس لیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دھوکہ دینے والے بہت زیادہ لوگ ہیں, کم نہیں ہے تعداد. اس لیے کہ ہر انسان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم جانیں کہ میرا مولا آئے گا تو کیا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ فکروں کو صحیح کیا جائے اور راستہ بتایا جائے کہ اس راستے پر چلو عملی طور پر تو مولا کے قریب ہو گئے, خواب و خیال کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. فلاں کے خواب میں مولا آئے تھے, فلاں کے خواب میں مولا آئے تھے, فلاں کے خواب میں مولا آئے تھے, ان سے یہ کہہ رہے تھے, ان سے یہ کہہ رہے تھے, فقط اسی میں محدود کر دیا گیا. کہاں تک خواب صحیح ہے, کہاں تک خواب صحیح نہیں ہے, کس کا خواب ہے, کیا, بس ایک واقعہ نقل ہو گیا. ہر آدمی اس تمنا میں ہے کہ ہم مولا کو دیکھ لیں اور خواب میں مولا آ جائیں. سب سے بڑا وہی مولا کا چاہنے والا ہے, جبکہ خواب میں مولا کو دیکھنا کمال نہیں ہے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت اللہ مقاموں کا یہ جملہ ہے کہ مولا کو خواب میں دیکھنا کمال نہیں ہے بلکہ مولا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا کمال ہے. وہ دو رکعت نماز جو مولا نے کہی ہے اس کو صحیح انداز سے پڑھ لو تو اسی سے مولا خوش ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کی آنکھوں سے کچھ چھپا ہے. اگر تم یہ سمجھ کے انجام دو کہ مولا سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ تمنا ہی غلط ہے کہ ہم ان سے ملیں، اور پھر تمہاری مشکل ہے. تم نے گناہوں کا پردہ ایسا حائل کر دیا ہے کہ نہیں دیکھ پا رہے ہو. اپنی آنکھوں سے گناہوں کے پردے کو ہٹاؤ، خود بخود مولا کو پہچان لو گے. گناہ کا پردہ ہٹاؤ اور پھر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خود مولا چل کے تمہارے پاس آئیں گے. اپنا کردار ایسا بناؤ، جب اپنا کردار ایسا بنا لو گے. کتنی چیزیں ایسی ہیں، کچھ لوگ خاص نائب بنے جا رہے ہیں، امام ان کے پاس ہر وقت آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں فقط ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے ہیں. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اگر آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے تو روایتوں سے معرفت حاصل کیجیے، دعاؤں سے معرفت حاصل کیجیے، اور وہ کام انجام دیجیے جس کو مولا آ کر انجام دیں گے. پہچانیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے لیے ہم کتنا آمادہ ہیں، کتنی آمادگی ہمارے ظہور کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا یہ جو روایتیں کہتی ہیں دین جدید کے ساتھ آئیں گے، امر جدید کے ساتھ آئیں گے، یہ کیا ہے؟ دعا جدید کے ساتھ آئیں گے، نیا دین یہ ہوگا؟ نیا دین کیا ہے؟ ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں اور روایتوں کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ بات پیش کی جاتی، مانا آ جاتا نئی بات پڑھ دی، آج تک یہ بات سنی نہیں تھی، بالکل نئی بات. نئی بات تو نہیں ہے، کتابوں موجود نہیں جاتے، چلو دو سال پہلے معصوم کہہ کے چاہ چکے ہیں. نئی کوئی بات نہیں ہے، ساری بات آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو ریپیٹیشن کی عادت ہو چکی ہے، کٹنگ پیسٹنگ کی عادت ہو چکی ہے. یہاں کی جوڑ کے وہاں لگانا، وہاں کی جوڑ کے وہاں لگانا، وہی بات بار بار سننے کی عادت ہو گئی ہے اور خاموشی سے چلے جانے کی عادت ہو گئی ہے. اب کوئی ایسی بات جو روایتوں میں خالصانہ طور پر موجود ہے وہ جب پیش کی جاتی ہے نئی بات سنی جاتی، نئی پوچھنی ہوتی ہے. مولا جب آئیں گے تو نیا کچھ نہیں لے کے آئیں گے، دین کا اتنا ٹیسٹ کر کے پیش کیا گیا ہے، اتنا انحراف کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ جب مولا آئیں گے تو ہر انسان کے گئے تو نیا دین لے کے آئے. نیا دین لے کے نہیں آئے ہیں، وہی سیرت مصطفیٰ ہے، وہی سیرت علوی ہے. پہچانیے اس حقیقت کو، اپنے آپ کو خوبر بنائیے عدالت کا، عادی بنا لیجیے عدالت کا. وہ آئیں گے تو عدالت پھیلائیں گے، ان کی سیرت میں عدالت ہوگی. جب ان کی سیرت میں عدالت ہوگی تو اپنے آپ کو ویسا بنائیے. میں نے کہا آپ کے سامنے کچھ باتیں آج عدالت پیغمبر اکرم کے سلسلے میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ آئیں گے تو کیسی عدالت ہوگی، ہم کھڑے اتریں گے اس عدالت پر کہ نہیں اتریں گے. آپ کو کل سے انشاءاللہ مولا کائنات کی عدالت کے سلسلے میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، علی شہید عدالت کا نام ہے. تب آپ کو پتا چلے گا کہ جو مولا آ کے عدل و انصاف کریں گے اس پر کتنے کھڑے اتریں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں تصور کرنا ہوگا. یاوی علی المہدی امتہو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف امت اس طریقے سے آگے بڑھے گی کما تعوی النحل الی یعصوبہا، جس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کی طرف آگے بڑھتی ہیں. یہ کس جملے میں اس پوری توضیح کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ کے سامنے توضیح نہیں پیش کی جاتی. شہد کی مکھی کی کوالٹی کیا ہے، اس کی ملکہ کی کیا خصوصیت ہے، وہ کیسے چلتی ہے، وہ کیوں کر چلتی ہے، اس کا قانون کیا ہے چلنے کا، شہد بنا کے لانے کا اس کا کیا قانون ہے؟ یہ ایک جملہ ہے یہ کہ میدی کی طرف امت ویسے چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کی طرف چلتی ہیں. شہد کی مکھی کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں چلتی ہے. شہد کی مکھی ایسا کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کدھر جا رہی ہے, گزر جا رہی ہے, گزر جا رہی ہے, گزر جا رہی ہے, وہاں بڑھ رہی ہے, گزر بڑھ رہی, کبھی نہیں ہوتا ہے. جب بھی ملکہ کا سارے گا تو ملکہ آگے آگے ہوتی ہے, سب اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. امت جب امام مہدی کی طرف بڑھے گی تو اتحاد و آشتی کے ساتھ بڑھے گی. ہر ایک اپنی راگ نہیں الاپ رہا ہوگا, میرا دل یہ کہہ رہا ہے, میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ سب کچھ نہیں ہوگا. وہ ہوگا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں, آقا یہ کہتے ہیں, خدا یہ کہتا ہے, آقا یہ سمجھتے ہیں. الخیر بہترین چیز زیارت علی یاسین میں ہے. المعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ. مولا اچھائی برائی کیا, یہ کنسپٹ کیا ہے اچھائی برائی کا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے. نہیں, جو آپ کہہ دیں وہ اچھا ہے, جس سے آپ روک دیں وہ برا ہے. والحق ما رویتم والباطل ما اسقطتم. حق کیا ہے, باطل کیا ہے؟ حق و باطل کا کنسپٹ وہ, جس سے آپ راضی وہ حق, جس سے آپ ناراض وہ باطل. اس کے علاوہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, نہیں, ایسے بڑھیں گے لوگ جیسے شہد کی مکھی اپنی ملکہ کی طرف آگے بڑھتی ہے. یسیطر العدل, عدل کی حکومت نافذ کریں گے. وہ بیجا کسی کا خون نہیں بہائیں گے. امام زمانہ کبھی نہ پیش کیجیے کہ وہ آئیں گے تو بالکل خون ہی خون بہاتے رہیں گے. نہیں, کہ آدمی نام سنہی کے درجے ایسے آدمی کے آنے کی تمنا ہی نہ کرو جو آئے گا تو خون بہائے گا. نہیں, رحم دل امام ہے, ماں سے زیادہ مہربان ہے, باپ سے زیادہ شفیق ہے, امام ہے, اس کا کام خون بہانا نہیں ہے, اس کا کام خون بچانا ہے. لیکن بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو آخری حد تک آپریشن نہ کرے. آج کے زمانے کے ڈاکٹر کی بات نہیں ہے کہ فوراً یہ آپریشن کی ضرورت ہے میرا پیسہ بنے گا, وہ ڈاکٹر کی بات نہیں. ڈاکٹر وہ ہے جو حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ آپریشن کی نوبت لائے, دوا سے مسئلہ حل ہو جائے. لیکن اگر کوئی ایسا غدہ, ایسی چیز جسم کے اندر آ گئی ہے کہ اگر اسے نہیں نکالا جائے تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا, تو بہترین طبیب وہ ہے کہ پیسہ نہ بھی ملے تب بھی آپریشن کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مرض سے دشمنی ہے, مریض سے دشمنی نہیں ہے. بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو مرض سے دشمنی کرتا ہے, مریض سے دشمنی نہیں کرتا ہے. لہذا ماں چلاتی رہے, دادی چلاتی رہے, پھوپھیاں چلاتی رہے, ارے کیسا برا ڈاکٹر ہے, کیسا خراب ڈاکٹر ہے, میرے بچے کا پیٹ کاٹے ڈال رہا ہے, میرے بچے کا ہاتھ کاٹے ڈال رہا ہے, لیکن ڈاکٹر خوب سمجھتا ہے, باپ خوب سمجھتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا آپریشن تھیٹر میں جلدی لے جائیے, جو کرنا ہے جلدی کر دیجیے, یہ زہر کا مادہ نکل جائے تاکہ اس کی پوری زندگی بچ جائے. یہی آل امام زمان علیہ السلام کا ہے. طبیب دوار میں طبی کے مزداق رسول خدا کے نمائندے ہیں. پیغمبر اکرم ایسے طبیب تھے جو اپنی طبابت کو لے کر لوگوں کے درمیان ٹہلتے رہتے تھے, مزاج کو پہچانتے تھے, کس کو کون سی دوا کی ضرورت ہے. بہترین مبلغ وہ ہے کہ جو مزاج کو پہچانے کس ماحول میں کس چیز کی ضرورت ہے. کباب فروش کی طرح نہ ہو کہ بس اس کو کباب بنانا ہے, چاہے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو, چاہے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہو, اپنی بول کے چلے جانا ہے, چاہے کسی کو فائدہ ہو چاہے نقصان ہو. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مزاج میں تبادت ہو, مزاج پہچانے, زمانے کی ضرورت کو پہچانے, اس ماحول میں ان باتوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. بلا ناراض ہوتے ہیں لوگ ناراض ہونے, اس ماحول میں ان باتوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. بلا لوگ خوش ہوتے ہیں یا خوش نہیں ہوتے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے. امام علیہ السلام جب آئیں گے خون بہائیں گے, لیکن ان کا خون بہائیں گے جو معاشرے کے لیے زہر ہے, ان کو مٹا دیں گے, پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. پہچاننے کی ضرورت ہے. امام علیہ السلام جب آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دیں گے کہ ساری دنیا میں امن و امان ہوگا. ساری دنیا میں امن و امان ہوگا. ہم نے امن و امان کا کنسپٹ ہی نہیں سمجھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا امن و امان جسم کا امن و امان ہے. نہیں, آپ پوری اس وقت ساری دنیا کو اٹھا کر مطالعہ کر لیجئے. آپ جس جگہ رہ رہے ہیں, جہاں آپ رہ رہے ہیں, جسمانی اعتبار سے امن و امان میں کوئی کم نہیں ہے. جو کچھ بھی دنیاوی فیسلٹی آپ سوچ سکتے ہیں جسم کے لیے, وہ سب کچھ موجود ہے. پھر خودکشی کا بازار کیوں گرم ہے؟ یہ سبھی ہندوستان پاکستان میں جس زندگی کے لیے لوگ پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں نہیں ملتی ہے, آپ کو انیشیل ایج میں وہ زندگی مل جاتی ہے. آپ سوچیں ذرا, یہ باتیں آپ کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. میں آپ کو وہ سب کچھ مل جاتی ہے, اور ان لوگوں کو اور بھی پہلے بچپن ہی سے مل جاتی ہے. یہ باتیں نہیں جانتے ہیں ہمارے جوان, وہ بچے یہاں کے جانتے ہیں. تو پھر کیا سبب ہے کہ خودکشی ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا امن و امان جسم سے متعلق نہیں ہے, اصل امن و امان روح کا امن و امان ہے. کہ انسان ظاہری طور پر بھی فقیر رہتا ہے, لیکن سجدہ شکر میں جا کے آواز دیتا سبحان قدوس شکرن للہ. یہ کون سا اطمینان ہے؟ یہ کون سا امن و امان ہے؟ یہ وہی امن و امان ہے جو جسم اور روح کو ساتھ لے کر چلتا ہے. یہ جو روایتیں کہتی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو زکات لینے والے نہ ملیں گے. آ جا, مستحقین کا پیسہ لے کر نکلیے بازار میں. جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اس سے زیادہ مانگنے والے مل جائیں گے. آپ نکلیے لے کر, دیکھیے پتا چل جائے گا آپ کو کیا صورتحال ہے. آپ اتنا جمع کر رہے ہیں فلڈ ریلیف کے لیے, پھر بھی جو ہے وہ کفاف نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ کہ کھانے والے اتنے زیادہ ہیں. پہنچ رہا ہے حکومتوں کو, وہ رکھ ہی لے رہی ہیں, غریبوں تک پہنچ ہی نہیں رہا. مستحق اپنی جگہ پر ویسے ہی فقیر کا فقیر. اور اس وقت کیا ہوگا جب امام علیہ السلام تو السلام آئیں گے؟ زکات کا مال رکھا رہے گا, لوگ لے لے کے گھر جائیں گے. بھیا یہ مال لے لے, تم فقیر ہو, تمہیں ضرورت ہے. کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. بھائی تم لے لو. نہیں ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں مہدی نے دے دیا. بھائی کیا ہو جائے گا؟ وہاں سب کا بینک بیلنس ہوگا, وہاں سب کی سربف الگ عمارتیں ہوں گی. امام آپ سب تصور نہ کیجیے گا کہ امام زمانہ آئیں گے تو سب کی سربف الگ عمارتیں کھڑی ہوں گی, سب کو بڑا بڑا محل ملا رہے گا, سب پیلس میں رہیں گے. یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ سب کچھ نہیں ہوگا. روایتیں کہتی ہیں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو جس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر دیں گے, ہر ایک کی عقل 40 انسان کی عقل کے برابر ہو جائے گی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بے نیازی جسمانی نہیں ہوگی, روحانی بے نیازی پیدا ہو جائے گی. جب روحانی بے نیازی پیدا ہو جائے گی تو پھر مال کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. پھر لوگ لے کر دورے میں کہیں گے ہمیں تمہاری ضرورت ہے ہی نہیں, میرے مولا نے تو ہمیں دے ہی دیا ہے. آپ محسوس کریں اس حقیقت کو, روحانی بے نیازی, روحانی امن و امان ہوگا. تو اس روحانی امن و امان کو حاصل کیجئے. یہ بے نیازی اگر حاصل ہو جائے تو فقیری میں بھی زندگی گزرتی ہے, تو ہزاروں تمنگر اس پر قربان ہوتے ہیں. سوکھی روٹی پر بھی غری غیری تلختوں کے سلاس لا رجتا بادا کی آواز بلند ہوتی ہے. دنیا چلی جائے میرے پاس سے, کسی اور کو بھوکا دے, میں نے تجھے ایسا 3 طلاق دیا ہے کہ اس کے بعد رجوع کی نوبت بھی نہیں ہے. یہ کون کہے گا؟ یہ وہ علی مرتضی کہہ سکتے ہیں جو حقیقت دنیا سے آشنا ہے. اگر پہنچنا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں تک, تو پھر وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس راستے پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام چلیں گے, تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, تب ہم کامران ہو سکتے ہیں. آپ یہ نہ سوچئے دین جدید لے کر آئیں گے, کوئی الگ سا دین لے کے آئیں گے. نہیں, وہی سیرت مصطفیٰ ہوگی, وہی سیرت پیغمبر اکرم ہوگی. یسیرو فیہم بسیرت رسول اللہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ کس کی سیرت پہ چلیں گے؟ رسول خدا کی سیرت پہ چلیں گے. وَيَعْمَلُوا بَيْنَهُمْ بِعَمَلِهِ، وہی کام کریں گے جو پیغمبر اکرم کرتے تھے، الگ سے کچھ نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے جب دیکھیں کہ نیا نیا کام ہو رہا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا تھا، تو یہی ہوگا، ہم نے تو آج تک علماء بھی نہیں کہیں گے، ہم نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح سے معلوم نہیں ہے اجرا کے مرحلے میں عملی طور پر دین کیسے پیش کیا جاتا ہے معلوم نہیں ہے، تو جب معلوم نہیں کہیں گے نئی چیزیں یسیرو بصیرت رسول اللہ، امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو رسول خدا کی سیرت پہ چلیں گے، ولا یعیش الا عائشہ امیر المومنین، اور زندگی جو بسر کریں گے مولا کائنات امیر المومنین کی انداز میں، اب یہ چیزیں توضیح چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی ہیں، پیغمبر کی سیرت کیا تھی؟ عدالت والی، مولا کائنات کی سیرت کیا تھی؟ عدالت والی، تاکہ ہم اسی سے، یہی نمونہ ہے ہمارے پاس، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیے کہ امام جب آئیں گے تو عدالت پیش کریں گے، ہمیں کیا معلوم کیسے وہ پیش کریں گے جو ہم اس راستے پر چلیں، وہ جب آئیں گے تو وہ بتائیں گے تو ہم چلیں گے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نمونہ پہلے سے موجود ہے مولا کائنات کی صورت میں، نمونہ پہلے سے موجود ہے رسول خدا کی سیرت میں، اس راستے پر چلیے، امام زمان کی سیرت سے نزدیک ہوتے چلے جائیے گا۔ یہودیوں نے کتنا ستایا پیغمبر اکرم کو؟ بے تحاشا ستایا، کتنا ستایا، انتہا نہیں، لیکن ایک دو لوگوں نے چوری کی اور اس میں تہمت میں ایک مسلمان ہے ایک دنے یہودیہ ہے، لوگ آئے پیغمبر اکرم کے پاس کہ یہاں تو بات خراب ہو جائے گی، یہودیوں کے سامنے مسلمان بے عزت ہو جائیں گے، چلو پیغمبر اکرم سے کہا جائے کچھ رعایت کریں، چلو کچھ رعایت کریں پیغمبر اکرم سے، کچھ ایسا کریں کہ یہ مسلمان تبریا ہو جائے، یہ مسلمان بچ جائے، عزت باقی رہے مسلمانوں کی۔ اسامہ کو لے آؤ پیغمبر اکرم کے پاس، نبی اللہ کچھ کیجئے، تاریخ کہتی ہے پیغمبر اکرم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم دین اسلام کے قانون میں تبدیلی کر دیں؟ پہچانیے اپنے کردار کو، ہم اس آئینے میں توڑیں جو پیغمبر اکرم کا کردار ہے۔ کل یہودیوں نے ہم کو ستایا ہے، ہم پر ظلم کیا ہے، انتہا نہیں ہے، لیکن فیصلے میں یہ نہیں ہوتا ہے، فیصلے میں اسی کو سزا ملے گی جو گناہگار ہے۔ کتنے اس پر ثابت قدم اتریں گے؟ فیصلے میں اسی کو سزا ملے گی جو گناہگار، نتیجہ کیا ہوا؟ یہودیاں زنی یہودیاں بن گئی، اسی خاتون مسلم کو سزا ملی۔ یہ ہے پیغمبر اکرم کی سیرت کہ جس میں کہیں پر بھی عدالت سے سر منہ فرق نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی سیرت میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں عدالت سے کنارہ کشی ہو جائے۔ چور کو لایا گیا، کہا گیا اسے بچا لیجئے، اسے چھوڑ دیجئے، عجب جملہ کا پیغمبر، لرز اٹھتی ہے انسانیت، اگر یہ کام میری بیٹی فاطمہ نے بھی انجام دیا ہوتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عدالت اسلامی، لرز اٹھی فاطمہ زہرا یہ سن کر، فقط یہ نسبت دینے پر لرز اٹھی بی بی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی لاخذناہ بالبطین، پیغمبر اکرم کے لیے کہ اگر نبی تم بھی راستے سے ادھر ادھر ہوئے تو تم کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، پیغمبر کے دل پر چوٹ پہنچی، آواز آئی پھر خدا کی کہ اگر ایک خدا کے علاوہ دو خدا ہوتے لفسدتا، خدا نے اپنے آپ کو بھی کہا کہ نہیں، نبی کے دل کی دل جوئی ضروری ہے، آپ پہچانیے اتنا عظیم دین ہے کہ ایسی معصوم خاتون فاطمہ زہرا کے سلسلے میں مثال دینے سے پیغمبر باز نہیں آتے ہیں۔ یہ ہے دین اسلام کا عدل، نظام عدل، دنیا کیا گفتگو کرے گی، ہم دنیا میں امن و امان پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا سے عدل و عدالت کی بات کرے گی. ہم عدل و عدالت پھیلانا چاہتے ہیں. دنیا کو ابھی جانوروں کے حقوق صحیح سے نہیں معلوم ہے, انسانوں کے حقوق کی کیا بات کرے گی؟ جانوروں کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے, انسان کے حقوق تو بہت اونچے ہیں, بہت عالی ہیں. دنیا سیکھے پہلے جانوروں کے حقوق دیں گے اسلام سے. تم نے اگر کسی جانور کو پالا ہے تو خبردار اس کے منہ پر نہ مارنا. تم نے اگر کسی جانور کو پالا ہے تو گھر میں جب داخل ہو تو اپنے کھانے سے پہلے اس جانور کو کھانے کا سامان فراہم کرنا. اپنے ساتھ جانور کو رکھنا کمال نہیں ہے, اس کو اس طریقے سے آمادہ کر دینا کہ وہ اس کی آزادی سلب ہو جائے, نہیں, یہ نہیں معیار ہے. اگر اپنے گھر میں تم نے جانور پالا ہے تو اس کی رعایتیں کرو. نمونے عدالت اسلامی, اینیمل رائٹس, جانوروں کے حقوق. آپ کل دیکھیں گے انشاءاللہ مولا کائنات کے جملہ آج بھی نجل بلاغہ میں تاریخوں میں ثبت ہے کہ اگر ہر تقریر کی حکومت مجھے علی کو دے دی جائے فقط اس بنیاد پر, اے علی چونٹی کے منہ میں جو حلقہ کا پتا ہے اسے چھین لو تو میں ہر تقریر کی حکومت پہ پھولا مار دوں گا لیکن اس چونٹی کے منہ سے پتا نہیں چھینوں گا. عدالت کی اہمیت پہچانی ہے. جنگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, اسلام کا قانون پہنچائیے جنگوں میں, کیا ہے اسلام کا قانون؟ خبردار کہیں پانی میں زہر نہ ملانا جنگوں میں. دنیا مقصد کی بنیاد پر راستے کی توجیہ کرتی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے نا مقصد تک پہنچیے, مقصد صحیح ہونا چاہیے, راستہ نہ دیکھیے کیسا ہے. دین اسلام کہتا ہے مقصد بھی کامیاب اور اچھا ہونا چاہیے اور راستہ بھی اچھا ہونا چاہیے. مقصد کبھی راستے کی توہین نہیں کرتا ہے. اپنے دشمن کو مٹا دو چاہے جیسے, نہیں نہیں, دین اسلام کہتا ہے دشمن کو بھی مٹاؤ لیکن اس راستے کو جو حق کا راستہ ہے. خبردار امیر شام کو گالیاں نہ دینا. ہم تو اپنے رشتہ داروں کو گالی دینے سے باہر نہیں آتے ہیں. ہمارے کردار تو اتنے ایسے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں اب تو جوان ہو گئے, ماں باپ کو گالی دینا فیشن ہو گیا ہے. تو ایسے ماحول میں خبردار ہم نے شام کو گالیاں نہیں دینا. بدترین دشمن, خبردار ہمیں شام کو گالیاں نہیں دینا. اس کے لیے برے اوصاف میں بیان کرو. پانی پر قبضہ ہے اور اب جب شریعہ فرات پر قبضہ ہوگا, خبردار پانی کسی سے نہ روکنا. امیر شام کے لشکر والوں سے بھی پانی نہ روکنا. یہ کون سا ہمارا جنگیں آپ بیان کرتے ہیں؟ یہ مورل ویلیوز ہے دین اسلام کے جنگوں میں, اس کو پیش کیجئے. دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایسا نمونہ پیش کرنے کا. جنگیں آپ پڑھتے ہیں نا مولا کائنات کی, مولا کائنات کی جنگوں کا حال کیا ہے؟ سر سے چلتی ہے, چلتی ہے تلوار سر سے اور دو نیم کرتی ہے برابر سے. یہی ہے نا مولا کائنات, سب نے سنا. وہ موجودہ بھی نجف اشرف کا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے, موالیان اہل بیت تھے سب کو معلوم ہے. وہ بیچارہ جو وہاں کا مجاور تھا وہ پھنسا, جب آیا کوئی دشمن خیبر کا بدلہ لینے مولا کائنات سے کہ علی اب تم مجھے, اب تم اگر زندہ ہو تو مجھے قتل کرو. کیا ہوا؟ دو نیم ہوا, مجاور پھنسا اسی نے قتل کیا ہے. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کہنے لگا کہ ایک کام کرو, اس دو ٹکڑے ہیں جو جسم کے اس کی توڑ لو, اگر برابر ہو تو سمجھو علی کے علاوہ کسی اور کا یہ کام نہیں ہے, اور اگر برابر نہ ہو تو سمجھو ہم قاتل ہیں, ہمیں جو کرنا ہے کر لو. اس لیے کہ علی جب کاٹتے تھے تو برابر سے بنین کرتے تھے, تولا گیا وہی ہوا, برابر سے کا نہیں ہے, موجودہ ہے یہ, قاتل نہیں ہے. یہ کہنے کا مقصد کیا؟ علی کی تلوار سر سے چلتی تھی تو جنگ خندق میں یہ قانون کیوں چینج ہوا؟ جنگ خندق میں یہ قانون کیوں چینج ہوا؟ پہلے عمرو بن عبد الود کا پیر کاٹا گیا، بعد میں سر کاٹا گیا؟ کبھی ملاحظہ کیا آپ نے؟ کبھی اس موضوع کا بھی سوچا آپ نے؟ جنگوں کا مطالعہ اس انداز سے کیا آپ نے؟ کیا سبب تھا کہ روش تبدیل ہوئی، انداز چینج ہوا؟ پہلے پیر کاٹا گیا، بعد میں سر کاٹا گیا؟ اگر جنگ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا واحد جنگ ہے جنگ خندق، جس میں سورما اور بہادر نے اپنی طاقت پر ناز کرتے ہوئے پہلے اپنے گھوڑے کے پیر کو پے کیا کہ نہ گھوڑا بچے گا نہ بھاگ پائیں گے. محسوس کیا آپ نے؟ واحد جنگ ہے جس میں عمرو بن عبد الود نے اپنے گھوڑے کے پیر کو طے کیا، نہ گھوڑا رہے گا نہ ہزیمت کی صورت میں بھاگ پائیں گے، لہذا گھوڑا کا پیر کاٹ دو تاکہ اطمینان سے جنگ ہو سکے. اس کے بعد جو سنتے ہیں لگتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اسے میں کوئی دہرانا نہیں ہے. ایک سلام بھیجیے پر محمد وال محمد. تو عمرو بن عبد الود نے ایک بے گناہ جانور کے پیر کو بے گناہ کاٹا تھا. علی یہ مرتضی نے جب بدلہ لینا چاہا تو کہا عمرو بن عبد الود میں تجھ سے آج دوہرا بدلہ لوں گا، اپنی روش کو تبدیل کروں گا. پہلے بے گناہ جانور کے کاٹے ہوئے پیر کا تجھ سے بدلہ لوں گا، پہلے تیرا پیر کاٹوں گا پھر تیرا سر کاٹوں گا. سلام بھیجیے محمد وال محمد. پہچان لیں اس حقیقت کو، جانور میں بھی اگر بے گناہ حملہ ہوتا ہے تو دین اسلام کو یہ بھی پسند نہیں ہے. عدالت مہدوی کو اگر سمجھنا ہے تو عدالت نبوی کا مطالعہ کیجیے، عدالت علوی کا مطالعہ کیجیے. ان عدالتوں میں زندگی ہے، بے عدالتی میں موت ہے. عدالت سے حکومتیں باقی رہتی ہیں، ظلم سے حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. کافر کی حکومت بس سکتی ہے، ظالم کی حکومت نہیں بس سکتی ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی ہے. تاریخ نمونہ ہے، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ایک انداز میں. ظلم جب، ظالم جب ظلم کے نشے میں چور ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہم خدا ہیں، لیکن جب دریائے نیل سے ڈبو لے جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے ظلم کا مقدر ڈوب مرنا ہے. ظلم کبھی نہیں بچتا ہے. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر اپنے آپ کو حیات جاوید عطا کرنی ہے، تو ہمیں اپنے راستے کو پہلے اپنے آپ سے عدالت کو شروع کرنا ہوگا، پھر گھر والوں کے درمیان عدالت کو شروع کرنا ہوگا. اور بہو اکبر، آپ جملہ دیکھیں معصوم کا، سنو اپنے بچوں میں عدالت کا سلوک کرو، اپنے بچوں کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آؤ، حتیٰ بوسہ لینے میں بھی، حتیٰ بچوں کو بوسہ لینے میں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے تمام بچے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر بظاہر میں تمام بچوں سے ایک جیسا سلوک کرتا ہوں تاکہ میرے گھر میں وہ واقعہ نہ دہرایا جائے جو یعقوب کے گھر میں دہرایا گیا تھا. محسوس کر رہے ہیں؟ جناب یعقوب، جناب یوسف کو ان کی کوالٹیز، ان کی صلاحیتوں، ان کی فضیلتوں کی بنیاد پر زیادہ کہتے تھے. کہا میں نے اپنے تمام بچوں سے ایک جیسا سلوک کیا ہے تاکہ میرے گھر میں وہ واقعہ نہ دہرایا جائے. عدالت، پیغمبر اکرم جب بیٹھتے تھے بزم میں تو لوگوں کو دیکھنے کا ایک انداز ہوتا تھا، آپ سے ملے تو سر جھکا کے، ان سے ملے تو منہ جھکا کے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھ رہے، جب مجمع کی طرف دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے تو ایک ہی طرف دیکھ رہے، دوسری طرف نگاہ ہی نہیں جا رہی.
एक तो बिल्कुल झूठे, एक बच्चे के सर पर हाथ फेर रहे, दूसरे बच्चे को कुछ नहीं है। ये अदालत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अदालत ऐसी है। और जब ऐसा परवान चढ़ता है घराना अदालत के साथ, तब वो घराना नमूने अमल होता है, तब वो कौम इज्जत का निगहमान होता है, तब वहां शऊर के लिए जवानी और बचपना दरकार नहीं होता है, वहां शऊर के लिए सिन्न साल की कैद नहीं होती है, वहां सबसे बूढ़े मुस्लिम में औसजा में जो शऊर होता है वही छह महीने के असगर में भी शऊर होता है। जो शऊर कासिम में होता है वही शऊर सकीना में भी होता है। एक है सब, सबके यहां यगानगत है, सबके यहां बराबरी है। खून मिलने वाले हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरा देने वाले, मुसबत मशवरा देने वाले भी और मनफी मशवरा देने वाले भी, मरवान भी मिला। आप कहां जा रहे हैं करबला? यही बैठिए दरस कुरान कहिए, यही बैठिए दरस तफसीर कहिए, मदीना आपके लिए मस्जिद उन नबी, आपके नाना का मजार है, यहां रहिए। कहां जा रहे हैं? अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। यह भी एक मशवरा था, कहा हर मोहब्बत की बात का भरोसा न कर लो, हर जो चाहने वाला बन गया उसका भरोसा न कर लो। ये देखो ये कुरान फहमी जो हमें सिखा रहा है, ये कुरान की कितनी आयतों को भूला हुआ है। पहचानो इसे, इससे खौफ में ना आना। उम्मे सलमा ने भी रोका, मोहब्बत पे रोका। मोहम्मद हनफिया ने भी रोका, मोहब्बत में रोका। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने भी रोका, मोहब्बत में रोका। लोगों ने रोका मुस्बत के अंदर। इब्ने अब्बास ने भी रोका, मोहब्बत में रोका, लेकिन समझाया गया इन अल्लाह यरानी कतीला, इन अल्लाह शाह यराहुन्न सबाया। इब्ने अब्बास, अल्लाह मुझे कतील देखना चाहता है, चाहता है मैं शहीद हो जाऊं, चाहता है कि लोगों को असीर देखे। आप बताइए क्या अल्लाह यही चाहता था? कभी इब्ने अब्बास का शऊर इतना है, इससे ज्यादा नहीं समझ सकते, इससे ज्यादा नहीं समझ सकते। वो तो बाद में पता चलेगा ज़ैनब को हम क्यों ले गए थे अलैहिस्सलाम, वो तो बाद में पता चलेगा जब कूफा और शाम आएगा, जो इब्ने अब्बास को समझ में उस वक्त नहीं आ सकता था, बाद में समझ में आएगा लोगों का फलसफा क्या था, अभी नहीं समझ में आया। लेकिन आपने कभी देखा है इमामत का भरोसा? कभी आपने देखा पूरी करबला बताई, झूठा से झूठा मुहर्रम, झूठी से झूठी तारे, कभी ज़ैनब कुबरा ने मशवरा दिया और भैया मतलब, कभी अबुल फजल अब्बास ने मशवरा दिया हो न जाइए आगा, कभी अली अकबर ने मशवरा दिया न जाइए आगा। नहीं, ये सब मारफत के उस अमीर समंदर में होता वर्त है कि समझ रहे थे इमाम का कदम कभी गलत नहीं हो सकता है। और क्यों अली अकबर कासिम और मोहम्मद की बात करते हैं? कभी सकीना से सुना आपने? सकीना की प्यास सुनी है आपने? बस खत्म हो गई बात। सकीना की प्यास आपने सुनी है? सकीना के बचपने की गुफ्तगू आपने सुनी है? बच्ची नादान है, बच्ची छोटी है, ये आपने सुना है? कितनी छोटी है बच्ची? कि बच्ची को ये नहीं मालूम कि मदीने और करबला का रास्ता है हलदैत अथार के लिए बंद है। जब हुमैद इब्ने मुस्लिम या हमीद इब्ने मुस्लिम आग लगी है और दौड़ रहा है पीछे, हमीद इब्ने मुस्लिम अपना रावी नहीं है, अपना समझिएगा कि बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा नरम दिन था, ये नामा निगार की नजर, वरना ये शिविर के लश्कर का सिपाही है। ये दौड़ता है, बच्ची और तेज दौड़ती कहीं और तमाशे में लगे। हमीद दौड़ता है, बच्ची दौड़ती है, बच्ची समझ लेती है कि अब दौड़ना नामुमकिन है, बच्ची रुक जाती है। हमीद उतर के दामन की आंख को बुझाता है, बच्ची समझती है कोई रहम दिल आ गया, बस पैर के पूछती है, देखिए बच्ची की नादानी आप देखिए, बच्ची की बचपना देखिए। इस मर्द अरब इतना एहसान किया तो एक करम और कर दे, कच्चा का मदीने का रास्ता बता दे, मदीने का रास्ता बता दे। कब मदीने जाकर क्या करोगी? कहा आपने जैसे शिकायत करोगी, जब आइए देखिए आपके हुसैन के साथ कैसा सुलूक हो रहा है, کہا بیٹی راستہ بند ہے، بچی کو نہیں معلوم کہ راستہ بند ہے، بس بنا کہنا. لیکن آپ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ اور جھوٹے سے جھوٹے مورخ کو کہیں بھی کربلا کی تاریخ میں لا کر پیش کر دیجیے. ایک بار سکینہ نے کہا بابا پیاز برداشت نہیں ہوتی، یزید کی مدد کر لیجیے. کتنی جگہ میں کل تھوڑا عدالت ہے جو کردار زینب کا 57 سال 55 سال کی زندگی میں ہے، وہی سکینہ کا شعور اس بچپنے میں ہے. پہچانی شعور جب ایسے پروان چڑھتا ہے تو کیسے پروان. اب تک میں تیری بچی جو رو رہی تھی بابا بابا، وہ ہمارے گھرانے کی بچی تھی، بابا کا نام نہیں نہیں، یہ وہ بچی ہے جسے گھرانے کا علی اصغر کا شعور ہے. بچی رو نہیں رہی تھی، آنسوؤں کو اسلحہ بنائے تھی. وسلاح بکا آنسو اسلحہ ہے، اسلحہ. بچی نے آنسو کو تبلیغ کا کام میں استعمال کیا. بچی کی بابا بابا کی آواز شام کے گھروں میں پہنچی، بچوں نے ماؤں کو جگایا. ارے کیا سوتی ہو، اس بچی کی آواز ہمیں سونے نہیں دیتی. ماؤں نے شوہروں کو جگایا، کیا سوتے ہو، بچی کی آواز ہمیں سونے نہیں دیتی. بس بچوں نے یزید کے قبر کا خطاب کیا، یزید اہل حرم کو رہا کر دے ورنہ تیری حکومت بچے گی نہیں. یہ آنسوؤں کی تبل کا نتیجہ تھا کہ اہل حرم یزید کے دربار سے رہا ہوئے، ورنہ کون تھا جو ان کو آزاد کرا لیتا. ان آنسوؤں میں جنات دم تھا. تو اب زینب جب آزاد ہوئی تھی تو آنسو چوکر میں بہاتی. اب جب زینب آزاد ہوئی تو آنسو کیوں نہ بہاتی. ہاں ہاں آنسو بہائیں گے، ہم جائیں گے اسی وقت جب یہاں رو لے آنسو بہا لے. اے سید سجاد، یزید سے کہو جہاں گھر خالی کیا ہے، جہاں آنسو بہانے کا سامان فراہم کیا ہے، وہاں ایک کام اور کر دے، ہمارے تبرکات لا دے. لہذا تبرکات آنے لگے. تبرکات آنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارے جیسے جیسے سرائے شہدا آتے رہے، قاسم کا سرایا فروا آگے بڑھی، اکبر کا سرایا لیلا آگے بڑھی، ارے ایک بار حسین کا سرایا، ارے زینب اٹھی، ام کلثوم اٹھی، ام فروا اٹھی، ارے زینب نے جلی ہوئی مسئلہ چھوڑی، ایک بار زینب نے کلیجے سے لگایا، میرے بھیا حسین، ارے بڑی قربانی دی ہے بھیا، نہ تبرکات آنا شروع ہے. ام کلثوم یہ تمہاری چادر، ام فروا یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری چادر. چادروں کے درمیان ایک ننی سی چادر نکلی، روکی آگے اللہ نے شان کا. اے سکینہ، تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا، وہ چادر آ گئی. ارے قبر سکینہ لڑتی، تمہیں اما کربلا نے میرے بابا کو دے دیجئے گا، میرے بابا کربلا کی ریتی پر بے گورو کفن پڑا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. انا لله وانا الیہ راجعون. پالنے والے ہم نے جذبہ عمل کی توفیق عطا. پرچم اسلام کو سر بلند، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. عطبات عالیات کی حفاظت فرما. ہمیں اسی سال اور ہر سال حج بیت اللہ سے مشرف فرماتا رہے. ہمیں اسی سال اور زندگی بھر ادوات عالیات کی زیارت، خصوصاً کربلا مولا زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرماتا ہے. مالک ہماری اس مختصر سی عبادت، مختصر سے توسلات کو تحفے کی شکل میں امام زمانہ کی خدمت میں پیش فرما دے. مالک کل سے شب قدر شروع ہونے والی ہے، ہمیں اس رات میں وہ سب کچھ دے دے جو تو نے علی مرتضیٰ کو دیا تھا. مالک علی مرتضیٰ کی شہادت کا واسطہ اس شبوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ گریہ و زاری کی توفیق عطا فرما، اور ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمیں راہ علی مرتضیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے ان اعمال سے امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما دے. ہمارے بچوں میں علم و آگئی و ہدایت کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. ہماری عورتوں میں عفت و پردہ داری کی توفیق اور دوسری خواتین کو پردہ دار بنانے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمارے بزرگوں اور ہمارے مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ. ہمیں تقلید کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس پر آشوب دور میں جہاں کہیں بھی تیرے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مالک
ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمیں وہ سب کچھ دے دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، ان تمام برائیوں سے دور کر دے جن برائیوں سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھا ہے۔ مالک یہ ماہ مبارک رمضان غیبت کا آخری سال قرار دے دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما دے، جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل غیر عاجل عطا فرما دے، جو بے گناہ اسیر ہوں اسیران کربلا کا واسطہ رہائی عطا فرما دے، جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار مولا کے صدقے میں عطا فرما دے، صاحبان روزگار کو حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد کی دولت سے بہرہ مند فرما دے، صاحبان اولاد کی اولاد کو صالح و غانم قرار دے دے۔ مالک تجھے واسطہ ہے پھر سے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما دے۔ جو مومن و مومنات دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو آج کی شب مولا کائنات اور امام زمانہ کا مہمان قرار دے دے، خصوصاً حاضرین کے محرومین و محرومات اور جن کے لیے یہ مجلس عزا برپا کی گئی ہے، تمام مومنین کو اس کے ثواب میں شامل فرما دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مومن و مومنات، خصوصاً حاضرین کے محرومین و محرومات اور جن کے لیے مجلس برپا کی گئی، ان کو بخش۔